الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين قابل صد احترام سامعین اکرام آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسلام میں پڑوسی کے حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا کیا وہ اتنا خوبصورت مکمل اتم اور احسن ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جن جن رہنمائیوں کی ضرورت تھی معاشرے میں قیام امن کے لیے فساد اور فتنے سے بچنے کے لیے باہمی پیار اور الفت کے لیے محبت اور مودت کے لیے انسان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی اسلام نے اس سے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا دنیا کے دیگر مذاہب میں اور اسلام میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب کی تعلیمات میں آپ کو اتمام اور تکمیل پرفیکشن اینڈ کمپلیشن کا فقدان نظر آئے گا. اسلام کے اندر اللہ نے دنیا اور آخرت کے لیے ہر چیز عنایت فرما دی، ہر چیز کی رہنمائی کر دی. دنیا کے مذاہب میں کچھ ایسے مذاہب ہیں جو صرف عبادات کی تعلیمات پر منحصر ہیں، اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر اخلاقیات کی تعلیم ہے. کچھ مذاہب میں چند مشقتیں اور فطرت سے، فطری تقاضوں سے غیر ہم آہنگ احکامات ہیں. اسلام اللہ کے فضل اور کرم سے وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں بچے سے لے کر بوڑھے تک کے لیے، مرد سے عورت تک کے لیے، کالے سے گورے تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک حکم اور ہدایت کا سامان موجود ہے. پڑوسی ہونا، پڑوسی بننا، پڑوسی بنانا، یہ دراصل ایک معاشرتی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو معاشرتی حیوان بنایا کہ یہ معاشرے میں جب رہتا ہے تو بغیر لین دین، بغیر میل جول، بغیر تعلقات، بغیر اٹھنے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نہیں رہ سکتا. اب اسلام وہ دین نہیں کہ جو انسانوں کو یہ کہے کہ تم ہر ایک انسان کے پڑوس سے جدا ہو کر صرف اپنے ہم مذہب پڑوس کو اختیار کرو. اسلام وہ مذہب نہیں جو انسان کو، اپنے ماننے والے کو یہ تعلیم دے کہ تم صرف مسجد کے ماحول میں رہو، باہر تمہارا آنا جانا ممنوع ہے. اسلام وہ مذہب نہیں جو مومن کو یہ کہے کہ تم جنگلوں میں زندگی بسر کرو. اسلام وہ مذہب نہیں جو حدود اور قیود کے اندر انسان کو اس طرح جکڑ لے کہ انسان سانس لینا مشکل ہو جائے. نہ، اور جن مذاہب کے اندر یہ حدود اور قیود حد سے بڑی ہوئی ہیں، آج آپ ان مذاہب کی ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو آٹے میں نمک کے برابر پائیں گے. یہ کون ہے جی؟ یہ ننس، یہ منک، یہ راہب. شادی کی اجازت نہیں جی، ایک خاص لباس میں زندگی گزارنی ہے، خاص دیگر پر چلنا ہے. ہندو مت میں تو ریاضت کے لیے آپ کو جنگلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، آبادی سے دور رہنا پڑتا ہے، خوراک سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے، جنسی تسکین اور ضرورت کو مارنا پڑتا ہے، پتے کھانے پڑتے ہیں، سونے سے گریز کرنا پڑتا ہے، ایک ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، درخت کے سہارے آرام کرنا پڑتا ہے، زمین پہ لیٹ نہیں سکتے، بستر کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی روحانیت کے ان متلاشیوں کی اپنی بنائی ہوئی اپنے بنائے ہوئے طریقے اور راستے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی علم میں تھے, مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, بلکہ تم معاشرے کے اندر رہو اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کے لوگوں سے گھل مل کے رہو, وہ تمہارے اخلاق کو دیکھیں تم ان کے اخلاق سے سبق لو, تم ان کو پیار دو ان سے پیار لو, تم ان کی عزت کرو ان سے عزت لو, تم ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کرو, حتیٰ کہ کافر کے اندر کفار کے اندر رہنے کی بھی ممانعت نہیں ہے. اور اسی اخلاقی تعلیمات کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امت کے لیے یہ اجازت دی کہ امت کے مرد اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کریں, اس لیے نہیں کہ مومن عورتیں کم تھیں, اس لیے کہ جب مومن عیسائیت کے اندر جائے گا عیسائیت کا رنگ لینے کی بجائے ایمان کی روشنی ان کے اندر چھوڑے گا, مومن جب یہود کے اندر جائے گا یہود کا اثر لینے کی بجائے مومن اپنا رنگ ان کے اندر چھوڑے گا, ایمان کی رمق دنیا کے اندر پھیلائے گا. اور اگر ایک ماحول اور معاشرہ جو مخلوط ہے اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اس سلسلے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس کے حبیب نے مجھے اور آپ کو تعلیمات دی. فرمایا پڑوسی کے پڑوسی پر حق, اور سورۃ النساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اسی چیز کا حکم, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک, وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ, وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ, والمساکین غریبوں کے ساتھ, والجار ذی القربى اور قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ, والجار الجنب اور پہلو میں رہنے والے پڑوسی کے ساتھ جو غیر رشتہ دار ہیں, والصاحب بالجنب اور وہ لوگ جو تمہارے پہلو میں رہتے ہیں. اب یہ وہ تعلیمات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں, اللہ کے حقوق قابل معافی ہیں, اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوئی کمی نہ آئے, میں جی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کر دیتا ہوں, نماز نہیں بھی پڑھتا تو کیا حد. اللہ نے اس ایک آیت میں اکٹھا اپنا اور اپنے بندوں کے حق کو بیان کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ تم میرے بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں پورے کر سکتے جب تک کہ تم میرا حق نہ ادا کرو, اور میرا حق اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ میرے بندوں کا حق نہیں ادا ہوگا. یہ جوائنٹ ہے, یہ ملے ہوئے ہیں. ہاں تمیز ضرور ہے, نماز پڑھ لینے سے پڑوسی کے حق ساکت نہیں ہو جاتے, نماز پڑھ لینے سے والدین کے حق معاف نہیں ہو جائیں گے, نماز پڑھ لینے سے مسکینوں اور غریبوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے, مگر نماز چھوڑ کر ان کے حقوق ادا کر لینے سے مطمئن نہ ہو جانا کہ اب ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, نماز بھی پڑھو، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اسلام کا خلاصہ بتاؤ، اسلام کا خلاصہ ایک جملے میں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے، جن کو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو قبر میں دفن کیا گیا تو آپ کی قبر سے بھی خوشبوئیں آتی رہیں، یہ اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں کہ پورے دین، پورا اسلام صرف تین چیزوں کے اندر ہے، اور آپ بھی پلے باندھ لیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ پورا اسلام ہے. اس سے باہر نکل کے دیکھیں کوئی حکم اسلام کا آپ لیں، کوئی حکم ان تین کیٹیگری میں سے کسی ایک کے اندر آئے گا، یا تو اللہ کی عبادت پر مشتمل ہوگا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا اللہ کے رسول کی اطاعت پر منحصر ہوگا، آپ کے اسوے کو، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا ہے، یا مخلوق کی خدمت پر ہوگا، یہ زکات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ حسن سلوک ہے. پورا دین ان تین چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اپنی عبادت، اپنے حبیب کی اطاعت، اور مخلوق کی، بولیے، خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ اسلام. اور ان چیزوں کو اللہ نے اس ایک آیت کے اندر، اپنے اور اپنے بندے کے حقوق کو ایک آیت کے اندر اس لیے جمع فرمایا کہ کوئی بندوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے حقوق سے غافل نہ ہو جائے، اور کوئی اللہ کے حقوق کو ادا کر کے بندوں کے حقوق سے غافل ہو کر مطمئن نہ ہو جائے، دونوں حقوق ساتھ ساتھ. اور جو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ کے بندے کے حقوق کو نہیں بھول سکتا، اور جو کوئی بندوں کے حقوق کو اللہ کے خوف سے پورا کرتا ہے وہ اللہ کے حقوق کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز کی تلقین فرمائی، روزے کی تلقین فرمائی، وہاں حقوق العباد میں، آج چونکہ ہمارا موضوع صرف پڑوسی سے متعلق ہے، بڑی تعلیمات فرمائی. حدیث کے اندر آتا ہے ما زال جبرائیل یوصینی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہمیشہ مجھ کو پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، پڑوسی سے اچھا سلوک ہو، پڑوسی سے اچھا سلوک ہو، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی ہو، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں ہی نہ شریک ہو جائے. پڑوسی وراثت میں تو شریک نہیں آپ کی، مگر آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر زور دیا کہ پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو. پڑوسی کا حق کیا ہے، اور پڑوسی کون ہے، اور پڑوسی کی اقسام کیا ہیں، یہ آج ہمیں جاننا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا قریبی ہے، اور قریبی ہونے کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو آپ کا خون سے قریبی ہے، اور ایک وہ جو آپ کا مکان اور آپ کے کام کا پڑوسی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کی کمپنی میں، آپ کی کام والی جگہ میں، آپ کے مارکیٹ اور بازار میں جو آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی، یہ جار ہیں. چنانچہ انہی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل وصیت کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کس بات کی کرتے ہوں گے، کہ ان کا حق چھینو، ان کو تنگ کرو، ان کو گالیاں دو، ان کے ساتھ لڑائی کرو؟ نہیں، وصیت اس بات کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کے ساتھ محبت کا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبختا، جب تو ہانڈی چڑھائے، گوشت بنائے، تو گوشت انسان اپنے لیے لے آتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جب تو گوشت بنائے، ہانڈی پکائے، تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا کرو، تاکہ سالن جب زیادہ ہو جائے تو وہ سالن میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کی طرف بھیج دیا کرو. یہ نہیں فرمایا مسلمان پڑوسی کو، رشتہ دار پڑوسی کو، فرمایا اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی، چاہے وہ ہندو ہے یا بدھسٹ، پڑوسی کی طرف بھیج دینا تعلق میں اضافہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو یہ وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا. اور پڑوسی کو تنگ کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں، زبان سے تنگ کرنا، عمل سے تنگ کرنا، کردار سے تنگ کرنا، اس سے منع کر دیا گیا. پڑوسی کو تنگ نہ کیا کرو. اور ہم تنگ کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی کو مار دینا، گالی دے دینا، یقیناً یہ بھی تنگ کرنے میں شامل ہے، اور کسی کے نظریات کے خلاف آوازیں کسنا، کسی کے عقیدے کو اس انداز سے تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بھی ایذا دینے کے مترادف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا تین طرح کے پڑوسی ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے جس کے آپ پر تین حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کے آپ پر دو حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کا آپ پر ایک حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں، جو آپ کا رشتہ دار مسلمان ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے. ایک حق اس کا پڑوسی ہونے کا ہے، دوسرا حق اس کا مسلمان ہونے کا ہے، اور تیسرا حق آپ پر اس کے رشتہ دار ہونے کا ہے. پڑوسی ہونا، رشتہ دار ہونا اور مسلمان ہونا. اور اگر کوئی پڑوسی آپ کے پہلو میں، آپ کے مکان کے قریب، آپ کی دکان کے قریب، آپ کے آفس کے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، تب اس کے آپ پر دو حق ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق، اور پھر جتنے حقوق ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ سب آپ پر لازم، اور دوسرا پڑوسی ہونے کے جو حقوق ہیں وہ بھی سب آپ پر لازم، اور تیسرا وہ پڑوسی جو مسلمان نہیں، کافر ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہے، اور وہ ایک حق ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اب آپ کا فرض ہے کہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرو. اور جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچاتا. ایذا پہنچانا تو ویسے بھی میرے دوستو کسی کو بھی جائز نہیں، ایذا پہنچانا کسی کو بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ایذا پہنچانا جائز نہیں. اسی لیے جو موذی جانور ہیں ان موذی جانوروں کو بھی آپ مار سکتے ہیں مگر جلا نہیں سکتے، جلا نہیں سکتے. یہ چیونٹیاں زیادہ ہو گئیں ہم آگ لگا رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگ کے اندر جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، تم میں سے کوئی کسی کو آگ کے اندر نہ جلائے. اور آج مسلمان جانوروں کو نہیں، مسلمان بھائیوں کو آگ میں جلا رہا ہے، جانوروں کو بھی جلانے سے منع کیا، حشرات الارض کو بھی جلانے سے منع کیا، اور پھر پڑوسی یہ تو حقوق کہیں زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاری, ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے, بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنی پڑوسی کے لیے بہتر ہے. اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہونے کا مطلب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایذا کی کہ تکلیف نہ پہنچاؤ اس کی وضاحت فرمائی. دو طرح کے احکامات ہیں پڑوسی کے متعلق کہ یہ کام نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اور ایک حکم یہ ہے کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اثباتی اور منفی. دونوں طرح کے احکامات سے پڑوسی کے حقوق واضح ہو کر آتے ہیں. جو کرنے کی بات کی, فرمایا تم ان سے حسن سلوک میں سلام کیا کرو, جب بیمار ہو جائیں تو عیادت کیا کرو, جب کسی پڑوسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کرو, اس کے ساتھ جنازے میں شریک ہو جاؤ. اور تعزیت میں میں آپ کو بتاؤں, اکثر دوست پوچھتے بھی ہیں, نان مسلم کی بھی تعزیت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے آپ, تعزیت کر سکتے ہیں, بھائی بڑا دکھ ہوا آپ کے ہاں یہ بہت بڑا سانحہ اور صدمہ آ گیا ہے, اللہ آپ کو صدموں سے بچائے, یہ دعا بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا صدمہ بے ایمانی کا ہے, وہ آپ نے ان کے لیے ایمان کی دعا کر دی, یا اللہ آپ کو اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے, یہ اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. اور آپ نیت کر لیں کہ سب سے بڑی مصیبت تو کفر کی مصیبت ہے, میں اس کے لیے ایمان کی اور ہدایت کی دعا کر رہا ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی بچے کی عیادت کی جو پڑوسی تھا, بیمار ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہودی کے گھر میں بھی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے ہاں بھی سفر کیا, عیسائیوں کو اپنے ہاں بلایا بھی. یہ آپ کے حسن سلوک کی عظیم مثال ہے. یہودیوں سے قرض لینے کی بھی بات آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے, اگر وہ مدد مانگے تو اس کو مدد دے دو, اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کر لو, اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں چلے جاؤ, اگر اس پر مشکل آ جائے تو اس کی تعزیت کر لو, مصیبت آ جائے تو اس کی تعزیت کر لو, اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو, اور اگر محتاج ہے تو اس کی مدد کر دو, اور اگر وہ غریب ہے تو آپ کے صدقے کا زیادہ حقدار آپ کا پڑوسی ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا ان میں ہے ایذا نہ پہنچاؤ, اور ایذا پہنچانے کی صورتیں ارشاد فرمائیں, اگر اس کو روشنی آ رہی ہے تو آپ کا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے, اتنی اونچی دیوار نہ بناؤ کہ اس کی روشنی ماری جائے, ہوا کا راستہ رک جائے. اور آپ کا دو منزلہ مکان ہے, پڑوسی کا ایک منزلہ مکان ہے, تو آپ اتنی کھڑکی یا روشن دان ایسا نہ رکھو کہ جس سے اس کے گھر پر آپ کی نظر پڑے, بے پردگی ہو, منع کیا. اور تلقین میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے آپ کی دیوار مانگتا ہے شہتیر رکھنے کے لیے, اس کے پاس استطاعت نہیں ہے الگ دیوار بنانے کی, یا جگہ کی تنگی ہے, تو اس کو اجازت دے دو, اس کو اجازت دے دو. یہ ہے پڑوسی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی غریب ہے, اس کی استطاعت نہیں کہ وہ اپنے لیے پھل لے آئے, اور تم صاحب استطاعت ہو, سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ تم جو لے کے آؤ ان کے ساتھ شیئر کر لو, تاکہ اس کے بچے بھی اور اس کی فیملی بھی فائدہ اٹھا لے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را ایسا نہ کرو, اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہ دو کہ پڑوسی کے بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کریں کہ فلاں کے بچے فلاں کے پاس تو یہ چیزیں ہمیں بھی لے کے دو. جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے بچوں کو قیمتی قیمتی موبائل دینے کا, اور پھر موبائل جب بچہ ہاتھ میں لیتا ہے تو دوسرے بچوں کو تو کہتا ہے نا میرے پاس یہ MP3 والا موبائل, MP4 والا موبائل. بچہ شاید اس وقت تو کچھ نہ کہے گا, گھر میں آ کے اپنے ماں باپ کو ضرور کہے گا ابو مجھے بھی لا دو. چاہے اس کے اپنے باپ کے پاس اس کوالٹی کا موبائل نہ ہو, اس لیے کہ 6,000 تنخواہ ہے, وہ کہاں موبائل افورڈ کر سکتا ہے 5,000 کا. بنا کر دیا کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, یہ خفیہ طریقہ ہے ایذا رسانی کا. سے منع کر دیا, پھلوں کے چھلکے دوسرے کے گھروں کے سامنے نہیں ڈالو, اونچی آواز میں ٹیپ یا ریڈیو نہیں چلاؤ, کہیں تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار نہ ہو یا ان کے آرام کا وقت نہ ہو. اور یہی معاملہ ہے, میں اپنے پاکستان کی بات کروں, اونچی آواز سے نعتیں لگا لینا, اذان لگا دینا, تقریریں شروع کر دینا, اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ پڑوس میں کوئی مریض ہے. یہ ایذا کے اندر شامل ہے. اور دکھ ہوگا کہ جب یہ ایذا کا معاملہ خود مسجد سے شروع ہوگا, ہم کسی کو گانے کے لیے کیسے روکیں گے, گانے کی آواز آہستہ کرو, ایذا نہیں پہنچاؤ, تکلیف نہیں پہنچاؤ, کسی کی روشنی کو نہ روکو, کسی کی ہوا کو نہ روکو, کسی کے راستے. لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے ہاں, چلو یہاں تو ایک قانون کی پابندی ہے, گھر بنایا, گلی یا سڑک جو گھر کے سامنے ہے اس کے آدھے حصے پہ قبضہ کر لیا, سیڑھیاں بنا لی, گھر اونچا بنایا اور سیڑھیاں گھر کے اندر رکھنے کی بجائے سڑک کے اوپر رکھ دی, گٹر بنا دیا, گھر کے اندر نہیں بنانا سڑک کے اوپر بنانا ہے. یہ ایذا رسانی ہے, اس سے منع کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے پانچ چیزیں سیکھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ازبر کرنے, یاد رکھنے کا شوق تھا. ہاتھ اٹھا لیا, یا رسول اللہ مجھے سکھائیں, میں یاد رکھوں گا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ سن اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ کی منع کی ہوئی یہ چیزیں ہیں, پڑوسی کو تنگ نہ کرو. پڑوسی کو تنگ کرنا یہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز ہے. والدین کی بے قدری کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی منع کی ہوئی چیز ہے. چنانچہ جو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ عابد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. سب سے زیادہ عبادت گزار وہ نہیں جو رات دن سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے, بندوں کے حقوق کا اس کو احساس نہیں. سجدہ کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اگر کسی کو یہ توفیق مل جاتی آج کے دور میں, کوئی یہاں زبردستی نہیں کر سکتا, سجدے کے لیے کوئی مسجد میں بھی آ جاتا ہے, یقیناً اس کے دل کے اندر خوف خدا کی علامت ہے. مگر صرف یہی دین نہیں, صرف یہی دین نہیں. فرمایا عابد الناس یہ ہے اتق المحارم, محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ, سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. دوسری چیز فرمائی, ورضی بما قسم اللہ, جس چیز کی اللہ نے تقسیم فرمائی, جو تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے, اس پر راضی ہو جاؤ. کن اغن الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. فقر دراصل سوچ کا فقر ہوتا ہے, محتاجی. انسان, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دال ساگ پہ بھی خوش ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ نے ساری نعمتیں ملی دے عطا فرما دی, پھر بھی ناشکری کی کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں. تو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ, سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكْ تَكُنْ مُؤْمِنًا, ہاں مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر. مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر.
اور فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكْ تَكُنْ مُسْلِمَا،
جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے باقیوں کے لیے بھی وہی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا. مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھ، کم تر نہ سمجھ. اور مومن ہونے کے لیے یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر. اور پھر آخری چیز فرمائی کہ زیادہ کہکا، زیادہ زہد اختیار کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا موت قلب کو، دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو سکھائیں. اور میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا جو تعریف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عابد کی ہے ہم کتنا اس پر پورے اترتے ہیں، جو تعریف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی فرمائی ہے کتنا ہم اس پر پورا اترتے ہیں، جو مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کتنا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں، کتنا ہمارے اندر غنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھ کو تنگ کرتا ہے. فرمایا صبر کر. پھر آیا، یا رسول اللہ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے. فرمایا صبر کر. پھر آیا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا صبر کر. اور جب چوتھی مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا آپ اپنا سامان اٹھا کے اس کے گھر کے سامنے رکھ دے، علامتن کہ میں تیرے ظلم سے تنگ ہوں. اور لوگ آ کے پوچھے، لوگوں نے آ کے پوچھا کیا ہوا، کہ جی میں تنگ ہو گیا ہوں، اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں تنگی کا جواب، تکلیف کا جواب تکلیف سے دینے کی بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے، میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے الگ کر لیا. لوگوں نے لانتان کی، یار کیوں کسی کو تنگ کرتے ہو. وہ آیا، اس نے معافی مانگی کہ میں آئندہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے وہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا پڑوسی مجھ کو اذیت دیتا ہے. فرمایا وہ تیرے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے معاملے میں اللہ کی فرما برداری کر. وہ تیرے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تجھ کو ایذا پہنچا کر، اور تو اس ایذا کا جواب نہ دے کر حسن سلوک اختیار کر کے تو اللہ کی فرما برداری کر اس کے معاملے میں. حضرت سعید ابن العاص کا ایک پڑوسی تھا، مکان بیچ رہا تھا. عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الجار قبل الدار، کہ مکان سے پہلے پڑوسی دیکھو کہ پڑوس کیسا ہے، پڑوس کی بڑی قیمت ہے. اس مالک کے مکان نے کہا میں مکان بیچتا ہوں. مکان خریدنے والے نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں مکان بھی بیچوں گا، مکان کا پڑوس بھی بیچوں گا. فرمایا مکان کا پڑوس کیسے بیچا جا سکتا ہے، آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ مکان بیچا جاتا ہے، پڑوس میں تو کسی کو اختیار نہیں. کہا کہ نہیں میں پڑوس بھی بیچتا ہوں، پڑوس کی قیمت لوں گا. کہا کیا قیمت ہے، کیا پڑوس کی کوالٹی ہے. فرمایا پڑوس سعید ابن العاص جیسا ہے، اگر تو اس کو تنگ کرے گا تو وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا، تو اگر اس کے ساتھ نادانی کرے گا وہ تیرے ساتھ حلم کا معاملہ کرے گا، تو اس کو نقصان پہنچائے گا تو وہ کبھی تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کبھی تو فقیر ہوا تو وہ تیری مدد کرے گا، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ احسان کرے گا. یہ پڑوسی ہیں. یو نیڈ دیز کائنڈ آف نیبرز. اسلام از اے پرفیکٹ ریلیجن. آئی ہیو میٹ ڈفرنٹ لیڈرز آف دا ریلیجن. الحمد للہ آئی فاؤنڈ ون فیکٹ، اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹیڈ اس دا ریلیجن دیٹ از مور پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹڈ. یو کین فائنڈ ان یور فیلڈ آل کائنڈ آف کمانڈمنٹس بائی اللہ اینڈ ہز پروفٹ. اینڈ ٹوڈے مائی ٹاپک واز دا رائٹس آف دا نیبر. اللہ سبحانہ و تعالی ڈسکس ان سورۃ النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. This is an important verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala joined his rights and the rights of his creation. Allah subhanahu wa ta'ala says وَاعْبُدُوا اللَّهَ, worship Allah, don't associate with him anyone. And then be good with your parents, with your relatives, and with your neighbors, who are close, who are your relative. There are three types of neighbors. One neighbor is the one who has relationship with you and he is the Muslim. He has three rights upon you. One neighbor is the one who is a Muslim but he has no relationship with you. The third one is only neighbor, he is non-Muslim. He has the rights upon you. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you be good with your neighbor, whatever the religion he has, Muslim and non-Muslim both. They deserve, they have the rights upon you for your good behavior. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to visit his neighbors, even those who were Jew. This is the commandment and this is the practice and the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For us, we are living here in a multicultural, multi-religious community in Hong Kong. And hardly you will find your neighbor, only your relative are Muslims. Where you can live in a society where your neighbor is non-Muslim. But they can come to Islam when they will observe your behavior, your character. So, for that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded us, no one can be believer if he hurt his neighbors. There are many ahadith about the rights of the neighbors. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded that you should be good, your behavior should be good, and you should be helpful. And when you meet, you should say salam to them. And salam doesn't mean that only assalamu alaikum. You will say assalamu alaikum for the Muslim's neighbor. You can say good morning, good evening. Just the gesture that you have some love for him. And this is the reason in initial stage Allah subhanahu wa ta'ala gave permission to the Muslim male, they can marry to the woman of people of book, Jew and Christian. When a Muslim will go to the house of the Christians, Islam will be there. It doesn't mean that you will leave your Islam, your religion in your home. Now you are going to marry a non-Muslim woman. If you are not capable to bring Islam with you, if you are not capable to spread Islam, then you should not, you are not allowed to marry with non-Muslim girl. So Allah subhanahu wa ta'ala commanded us, irrespective of religion, you should have good behavior with your neighbors. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ. And who is the neighbor? Neighbor is the one who lives besides you. And in another hadith, there are 40 houses, right, left. And today you can say up and down. There are flat lives. So they are your neighbor. When you see them, if they are in a difficult time, you can help them. Whether they are Muslim or non-Muslim, if they seek loan from you, if you are capable, you can grant them. This is the commandment. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if someone is not secure from his neighbor, he is not a Muslim. Neighbor, one who is helpful for others. So, bihamdillah, God has granted us enlightenment about the rights of the neighbor. Today, different people and organization, they have fixed, this is the right of the neighbor, this is the right of the labor, this is the right of women, this is the right of the children. Whatever they have written, Allah subhanahu wa ta'ala has given more rights to them, even before you and all. This is the quality of Islam. But we are lacking the qualities of Islam. We are not practicing the commandment of Islam. That is why we are facing the problem. If we act as Allah subhanahu wa ta'ala wants from us, today we can see the days that we were, the Muslims were enjoying in the previous days. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength to follow the way of His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should act in a good manner with our neighbors, whether they are Muslim or non-Muslim. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Another I would like to announce, here we use to arrange the function, the program for non-Muslims because they are our neighbor. And this is one of the rights of neighbors upon us. We have to, we should like for them what we like for us. And we like for us, for ourselves, Iman. So we should like for them Iman. And they will not like Iman until we give them the message of Iman. So this is also the right of the neighbors. So non-Muslim, they are our neighbors. For that, before the few years before, there were a Dawah committee in our Kowloon mosque, and they used to arrange the open day for them. But unfortunately, it has been discontinued. Now I invite our young Muslim brothers, please spare some time and join the Dawah committee of Kowloon Masjid. All Muslims from Pakistan, from India, from Sri Lanka, from Bangladesh, from Africa. So you are living here in Hong Kong, please join Dawah committee and work. It is not only work, the duty of Imam. It is not only the duty of trustees. It is the common duty, being a citizen, being a member of the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have to guide the people in a good manner, in a good way. So please join this Dawah committee, and inshallah Dawah committee, whatever the help, the assistance you need from Board of Trustees, from the Management Committee of the mosque, inshallah they will provide. They have promised. And please join us and work for the Dawah and Dawah towards Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts, the efforts of Ahul Ummah. Wa ma'alina illa al-balagh.